بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن آئیے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
شام کے سلسلے میں امریکہ کا نیا موقف، قائد انقلاب اسلامی کا تبصرہ۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد دنیا میں سیکیورٹی کی صورتحال۔ اتر پردیش کے علاقے مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات۔ مسجد الاقصی کے خلاف صہیونیوں کی نئی سازش۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کے تازہ موقف کے حوالے سے، البتہ شام کے حوالے سے امریکہ کے تازہ موقف کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امید ہے کہ امریکہ اپنی خود سرانہ پالیسیوں سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے گا۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ہم امید کرتے ہیں شام کے سلسلے میں امریکہ کا نیا رخ سنجیدہ تشہیراتی چالوں سے پاک اور غلط خود سرانہ رویے سے حقیقی واپسی کے معنی میں ہوگا۔ قائد انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز ادارہ حج کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات میں شام کے حالات اور علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی امریکہ کی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ اپنے خود ساختہ مفادات کے نام پر حقیقت میں صہیونیوں اور بڑے سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کے لیے اشتعال انگیزی اور قوموں کے مفادات کو پامال کرنے پر کمر بستہ ہے۔ گزشتہ 21 اگست کو جنوبی شام میں کیمیائی حملہ ہونے کی خبر مختلف ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر صہیونیوں سے وابستہ ٹی وی چینلوں پر بڑے زور شور سے نشر ہوئی اور شام کے خلاف امریکہ نے جنگ کا نقارہ پیٹنا شروع کر دیا۔ امریکہ کی قیادت میں عربوں اور مغربی ممالک کے محاذ نے ایسے عالم میں جنگ کا نقارہ بجایا کہ جب شام کے اندر دہشت گردوں کو شکست کا سامنا ہے، لہذا ان دہشت گردوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے اس محاذ نے یہ نئی چال چلی۔ یہ وہی موقع تھا جب شام میں اقوام متحدہ کے معائنہ کار موجود تھے۔ انہوں نے فوراً مبینہ طور پر کیمیائی حملے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی ٹیم کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات کو نظر انداز کرتے ہوئے شام کے خلاف جنگ کے لیے عالمی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش شروع کر دی، لیکن اس دفعہ امریکہ کے دائمی اتحادی یعنی برطانیہ نے بیچ میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو شام پر حملے سے روک دیا، جبکہ نیٹو میں شامل دیگر یورپی ممالک نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ شام کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان حالات میں امریکی صدر باراک اوباما نے جنگ کے مسئلے میں کانگریس کی حمایت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 9 ستمبر کی تاریخ شام پر فوجی حملے کے موضوع پر کانگریس میں بحث کی تاریخ تھی، لیکن امریکی اراکین پارلیمنٹ اور عوام کے ارادوں کا پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ البتہ باراک اوباما نے اس بحث کو فی الحال ٹال دیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے ماسکو کا دورہ کیا۔ روس نے بحران شام حل کرنے کے لیے یہ تجویز دی کہ شام اپنے کیمیائی ہتھیار عالمی نگرانی میں دے دے۔ امریکہ نے روس کی تجویز کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روس کی تجویز کامیاب ہوگی یا نہیں، لیکن یہ تجویز قابل غور ضرور ہے۔ شام کے سلسلے میں امریکی موقف میں نیا موڑ اور روس کی تجویز کی عالمی سطح پر پذیرائی سے ثابت ہو گیا کہ عالمی نظام میں امریکہ کے خود سرانہ طرز عمل کو اب کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے خود ساختہ قومی مفادات کے نام پر جنگ شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی اور مختلف ملکوں کے قومی مفادات کے لیے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے عوام کا امریکہ کے راستے پر چلنے سے انکار اسی تناظر میں قابل غور ہے۔ حج کے ادارے کے عہدیداروں سے اپنے خطاب میں قائد انقلاب اسلامی نے اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اتحاد کو تقویت پہنچانے کے سلسلے میں حج کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ قائد انقلاب اسلامی نے عالم اسلام اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ حج عالم اسلام کی سیاسی اور روحانی اور ثقافتی قوت کا ضامن ہے۔ حج کے اعمال سے مسلمانوں کا اتحاد اور عالم اسلام کا اقتدار بڑھتا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد جتنا مضبوط ہوگا عالم اسلام دشوار گزار راستوں کو اتنی ہی آسانی سے طے کر سکے گا۔ قائد انقلاب اسلامی کے بقول، پختہ ایمان، اللہ پر توکل اور اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین سخت راستوں سے گزرنے کا لازمہ اور دشمنوں کی ظاہری رونق سے متاثر نہ ہونے کا راز ہے جو حج میں حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان روحانیت، توکل اور عمل کے راستے پر چل کر اور دشمنوں کی تفرقہ انگیزی کی جانب سے ہوشیار رہ کر ان تمام سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں جن کا فائدہ صرف صہیونی حکومت کو پہنچنے والا ہے۔
جی ناظرین، 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد دنیا میں مختلف طرح کی تبدیلیاں رونما شروع ہوئیں اور امریکہ اور اس کی قیادت میں قائم ہونے والے اتحاد نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہے، لہٰذا فوجی اقدامات ضروری ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے فوجی اقدامات کیے گئے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صورتحال کہاں سے کہاں پہنچی۔ آج دنیا میں سیکیورٹی کی صورتحال کہاں پر ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، یہ رپورٹ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ہندوستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، جہاں اچھا گزارش یہ ہمارے پاس تیار ہے 11 ستمبر کے واقعے کے حوالے سے کہ 11 ستمبر کے بعد دنیا کی سیکیورٹی کی صورتحال کس مقام پر ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی، آئیے ملاحظہ کیجیے۔
امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گردانہ حملے کی 12ویں برسی گزشتہ 11 ستمبر کو منائی گئی۔ اس موقع پر امریکی صدر باراک اوباما نے وعدہ کیا کہ وہ امریکی عوام کے لیے اور بھی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کی سلامتی کی پوری سنجیدگی کے ساتھ حفاظت کی جائے گی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران 11 ستمبر کا دن دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے لوگوں کی یاد دلانے کے ساتھ ہی امریکہ اور دنیا کی سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لینے کا بھی مناسب موقع رہا ہے۔ نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں جڑواں عمارتوں کے گر جانے اور واشنگٹن میں پینٹاگون کی عمارت میں زبردست دھماکے کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ، جس کا آغاز القاعدہ اور طالبان کے خلاف ہوا تھا، بڑی تیزی سے پھیل گئی اور پاکستان، عراق، یمن اور صومالیہ جیسے ممالک بھی اس کی زد میں آ گئے۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے صلیبی جنگ کی بات کہی، جبکہ نائب صدر ڈک چینی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک جاری رہے گی اور اس جنگ میں سر انجام امریکہ کو فتح ملے گی۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ امریکہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے ڈھانچوں میں بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ شخصی اور سماجی آزادی کے سلسلے میں امریکی سماج کا نقطہ نگاہ بدل دیا گیا اور امریکی عوام سے حاصل کیے جانے والے محصول کی سینکڑوں ارب ڈالر کی رقم دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آگ میں جھونک دی گئی۔ افغانستان اور عراق کی جنگ میں امریکہ نے $1 ٹریلین کی رقم خرچ کی، جبکہ ان دونوں جنگوں میں بالواسطہ طور پر ہونے والا خرچ 3.5 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ اگر پاکستان، صومالیہ، یمن اور لیبیا میں امریکی حملوں پر آنے والے اخراجات کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے تو امریکہ کو ہونے والا نقصان کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اگر یہی رقم واقعی امریکہ کے اندر عوام کو زیادہ تحفظ دینے کے لیے خرچ کی گئی ہوتی تو یقینی طور پر اسے پذیرائی ملتی۔ جبکہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد شروع ہونے والی امریکی جنگ کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جنگ امریکی عوام اور دیگر ملکوں کے شہریوں کے لیے بہت مہنگی پڑی اور دنیا امریکی عوام اور دیگر ملکوں کے عوام کے لیے زیادہ خطرناک بن گئی۔ 11 ستمبر 2001 سے قبل اگر القاعدہ کی سرگرمیاں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے چند ملکوں تک محدود تھیں تو امریکہ کی ناکام کارروائی کے بعد یہ گروہ اب مشرقی ایشیا اور خود یورپ کے اندر تک پھیل گیا ہے۔ لندن، میڈرڈ اور پھر بالی کے دھماکوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو جنگ شروع کی وہ ناکام رہی۔ خود بوسٹن کے اندر حال ہی میں ہونے والے دھماکے سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ اپنی سرحدوں کے اندر بھی دہشت گردی کا قلعہ قمع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیبیا میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر معمر قذافی کے خلاف لڑنے والے انتہا پسندوں نے بنغازی میں امریکی سفیر کو قتل کر دیا۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے سیکیورٹی ادارے ایسی جگہ پر بھی جو غیر رسمی طور پر امریکہ کے غلبے میں ہے اپنے سفیر کو بھی تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد چونکہ امریکہ نے جارحانہ رخ اپنایا اور جارحیت کو اپنی اسٹریٹجی قرار دیا، لہذا اس کی توقع تھی کہ اس کے خلاف نفرت اور حملوں میں بھی اضافہ ہوگا۔
یا ناظرین، 2001 کا واقعہ اور دنیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، جہاں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں گزشتہ دنوں ہندو اور مسلم فسادات ہوئے جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ ان فسادات کے بعد مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس نے مناسب اقدامات نہیں کیے، جبکہ ریاستی حکومت کا کہنا تھا کہ بعض سیاسی جماعتوں نے اس معاملے کو بڑھاوا دیا ہے۔ ممتاز تازہ نگار شکیل شمسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیے یہ اصل میں بہت چھوٹی سی بات پر ہوا معاملہ، کسی ایک مسلم لڑکے کا کسی غیر ایک ہندو لڑکی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا، اور اس معاشقے کی خبر جب لڑکی والوں کے گھر والوں کو ملی تو انہیں نے اس لڑکے پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، اور جب وہ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو پھر ایک بھیڑ نے جمع تھی، وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ ویسے تو ذاتی اس کے اوپر بنیادوں پر تھا اور جو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ان پر تھا، لیکن اس کو پھر فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا۔ باقاعدہ 10-12 دنوں سے یہ چل رہا تھا، ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس میں سیاسی پارٹیاں جو تھیں ان کی مداخلت بھی رہی، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس میں اپنی روٹیاں سیکنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس وقت ماحول یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رائٹ ونگ ہندو ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے اور مسلمان ایک طرف ہو جائے، اور خود جو یہاں صوبائی حکومت ہے ملائم سنگھ کی، اس کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ ہے یہ فساد جو ہے، کیونکہ اس میں ہندو مسلم کے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ یہاں کوئی مندر کا جھگڑا تھا، نہ کوئی مسجد کا جھگڑا تھا، معاشقے کا جھگڑا تھا، اور اسی جھگڑے کو نے اتنا زیادہ رنگ اختیار کیا کہ اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اور درجنوں لوگ مارے گئے، اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، اور کتنے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں شامل بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ الیکشن میں 6 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، خالی 6-7 مہینے کے بعد ہو جائیں گے مارچ تک الیکشن ہونا پارلیمنٹ کے، تو اس سے پہلے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی ماحول بنا دیا جائے کہ ہندو اور مسلم کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے الیکشن میں۔ تو وہ اپوزیشن اس میں سیاسی تو کہنا کہیں کھیل ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورا فساد جو ہے وہ سب سیاسی لوگوں نے ہی کرایا، کیونکہ اس میں مذہبی لوگوں کی شمولیت کہیں نظر نہیں آتی، نہ کوئی مذہبی لیڈر اس میں تھا انوالو۔ دونوں طرف سے پنچایتیں جو ہوئی، دونوں طرف سے جو جلسے ہوئے بڑے بڑے، ان میں سب سیاسی لیڈروں نے تقریریں کی، یہ مذہبی لیڈر اس میں بہت کم تھے اور یا بالکل نہیں تھے۔ فرقہ وارانہ یکجہتی کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سماجی کارکنان زیادہ کر رہے ہیں اور صحافی برادری کافی کر رہی ہے، صحافیوں میں چونکہ 2 صحافی بھی مارے گئے ہیں اس میں، تو صحافی برادری بھی کافی کر رہی ہے، اور اخباروں میں بھی اس کے خلاف نکل رہا ہے کافی، اور چینلوں پر بھی فساد کے خلاف نکل رہا ہے، لیکن جو بھڑکانے والے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب فساد ہوتا ہے تو ایک طبقہ نکلتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ فساد کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔
ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کی صورتحال کے حوالے سے یہ تھے شکیل شمسی کے خیالات جو آپ نے سنے۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے مسجد الاقصی کے خلاف اپنے سازشی اقدامات میں تیزی پیدا کر دی ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صہیونی حکومت نے انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کو مسجد الاقصی میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ اس تناظر میں ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
صہیونی مذہبی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جانب سے اجتماعی الغار ہونا چاہیے۔ سہونی پیشواؤں نے سہونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسجد الاقصیٰ پر وسیع حملے کا راستہ صاف کیا جائے۔ انتہا پسند سہونی پیشوا اس سے پہلے بھی اس مقدس مقام پر حملہ کرنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ سہونی پولیس نے بھی اسی سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے سہونیوں کو مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ گزشتہ بدھ کو سہونی حکومت کے وزیر اوری ایریل کے ساتھ درجنوں سہونی مسجد الاقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ دوسری جانب بیت المقدس کے مفتی شیخ محمد حسین نے مسجد الاقصیٰ پر حملے کی انتہا پسند سہونیوں کی سازش کی جانب سے خبردار کیا اور تمام فلسطینیوں سے مطالبہ کیا کہ سہونیوں کی اس نئی چال کو ناکام بنانے کے لیے مسجد الاقصیٰ میں جمع ہوں۔ ایسی رپورٹیں ہیں کہ سہونی حکومت مسجد الاقصیٰ اور شہر بیت المقدس پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی گوناگون کوششیں کر رہی ہے۔ مسجد الاقصیٰ کے سلسلے میں جو اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں ان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سہونی حکومت نے اسلامی مقدسات کے خلاف نئی سازش تیار کی ہے۔ اس درمیان سب سے تکلیف دہ بات اسی جارح اور غاصب سہونی حکومت سے فلسطینی انتظامیہ کے امن مذاکرات ہیں، جو اس حکومت کو فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور مقدس مقامات کی توہین کے سلسلے میں اور بھی گستاخ بنا رہے ہیں۔ تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ فلسطینیوں نے سہونی حکومت کے سلسلے میں جب بھی کوئی امن پسندانہ راستہ اختیار کیا ہے، اس نے اسے فلسطینیوں کی کمزوری اور ناتوانی پر محمول کرتے ہوئے فلسطینیوں سے بار بار امتیازات اور مراعات حاصل کی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سہونی حکومت شروع ہی سے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر کے مقدس اسلامی مقامات کو نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ اس علاقے کا تشخص ختم ہو جائے اور اسے سہونی رنگ دے دیا جائے۔ اسی سازش کے تحت سینکڑوں مساجد کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ دوسری سینکڑوں مساجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ سہونی حکومت کے ان ناپاک منصوبوں اور غیر انسانی اقدامات کے باوجود فلسطینیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فلسطینی علاقوں میں تیسری تحریک انتفاضہ کے آغاز کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت کی صورتحال سن 2000 میں مسجد الاقصیٰ میں اس وقت کے درندہ صفت وزیر اعظم ایریل شیرون کی ناپاک حرکت کی یاد دلاتی ہے، جب شیرون نے مسجد الاقصیٰ میں در اندازی کی تھی اور اس گستاخانہ حرکت کے بعد دوسری تحریک انتفاضہ کا آغاز ہو گیا تھا۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس بشکیک میں جاری ہے، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی بھی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن اور مبصرین اور شریک گفتگو ممالک کے سربراہان اور نمائندگان بھی شریک ہیں۔ اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے، خود اس تنظیم کی اہمیت کیا ہے، اور یہ تنظیم کن مقاصد کے تحت قائم کی گئی تھی، اور اس نے جو سفر طے کیا ہے وہ سفر کتنا کامیاب رہا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسطی ایشیا کے امور کے ماہر جناب راشد نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان صاحب۔ میں ان دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔
راشد نقوی صاحب، ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ شنگھائی فائیو گروپ کے نام سے ایک تنظیم روس کے ٹوٹنے کے بعد میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ہی یہ تنظیم ایک بہت بڑے گروپ میں تبدیل ہونے کی طرف گامزن ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ 2001 کے بعد ایک دفعہ نئی صورتحال سامنے آئی اور شنگھائی تعاون تنظیم کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی۔ اس تنظیم میں اگرچہ 6 ممالک اس کے ممبر ہیں جو دائمی ممبر ہیں اور بانی ممبر ہیں، اس کے علاوہ پاکستان، ایران، ہندوستان اور دیگر ممالک نے اس کے اندر مبصر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی، جبکہ سری لنکا، ترکی اور بیلاروس اس کے اندر شریک گفتگو کی حیثیت سے شریک ہیں، اور آج جو یہ اجلاس ہو رہا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس پس منظر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شنگھائی فائیو سے لے کر اور شنگھائی تعاون تنظیم تک کا جو سفر ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا کامیاب رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم گزشتہ 20-30 سالہ عالمی سیاست کا ایک منظرنامہ دیکھیں تو ہمیں دو بڑے ایونٹ نظر آتے ہیں، ایک خود سوویت یونین کا ٹوٹنا اور پھر ایک 9/11 کا۔ تو یہ دونوں بڑے نزدیکی ارتباط رکھتے ہیں اس شنگھائی تعاون کونسل یا تعاون آرگنائزیشن سے. مثلاً جب رشیا ٹوٹا تو فوراً وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، کیونکہ جرمنی کے دو حصے تھے وہ ایک طرف چلا گیا، رشیا خود ٹوٹ گیا، تو نیٹو کے مقابلے میں ایک جگہ خالی ہو گئی علاقے میں، وارسا پیکٹ ختم ہوا اور ایک سنگل پولر سسٹم نظر آنے لگا کہ جیسے امریکہ جو ہے پوری دنیا پہ ایک اکیلا حکمرانی کرے گا. وہ جو سرد جنگ تھی رشیا کی اور امریکہ کی وہ تقریباً ختم ہو گئی اس کے بعد. تو اس کے نتیجے میں چائنا، رشیا اور وسطی ایشیا کی جو نئی جمہوری ریاستیں تھیں انہوں نے مل کے ایک پلان کیا کہ اس جو سنگل پولر سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے بریک کیا جائے. اس کے نتیجے میں یہ آرگنائزیشن بنی جو پہلے شنگھائی پانچ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس نام سے معروف ہوئی. اور شروع میں اس میں ویژن کا بھی فرق تھا، رشیا کا ویژن اور تھا اور چائنا کا ویژن اور تھا. رشیا خالصتاً اس کو ایک سیکیورٹی کے ویژن سے دیکھ رہا تھا، جبکہ چائنا کی خواہش تھی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اقتصادی پروجیکٹس کو اس پورے علاقے میں اور وسطی ایشیا میں اور حتیٰ یورپ تک لے جائے. تو یہ ایک معمولی فرق تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی اور مشترکہ چیزیں تھیں ان دونوں کے درمیان وہ بعض سرحدی مسائل بھی تھے، وسطی ایشیا کے کنٹریز کے اور خود رشیا اور چائنا کے درمیان بھی اختلافات تھے. تو یہ ایک اچھا الائنس بن گیا. دوسرا یہ کہ رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اور مختلف خطوں میں ایک علاقائی الائنس بھی بنے، افریقی یونین بنی، دوسرے علاقوں میں مثلا مختلف انداز سے بنے، سارک بنی، فلاں فلاں، یہ ساتھ بنتے رہے. تو ایک درمیان میں ایک گیپ تھا، اس گیپ کو بڑے اچھے انداز سے شنگھائی فائیو نے پورا کیا. اور جب 2001 کے مرحلے میں داخل ہوئی اور خاص کر جب 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد تو امریکہ نے جس انداز سے رشیا کا گھیراؤ شروع کر دیا، جس انداز سے چائنا کا گھیراؤ شروع کر دیا، یہ حتیٰ یعنی جارجیا کے اندر اور ان ممالک کے اندر جب وہاں پہ وہ رنگین انقلاب اور اس نام سے چیزیں شروع کی، تو ان ممالک کو بھی یہ خطرہ درپیش ہوا کہ کسی طریقے سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ کوئی مقابلہ کیا جائے، راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. تو پھر یہ ایک تعاون کونسل کے نام سے، تعاون آرگنائزیشن کے نام سے جو ہے وہ سامنے آئے. اور اس میں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، پاکستان، انڈیا، افغانستان اور اس طرح کے ممالک اور ایران بھی شامل ہو گئے. اور اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو فگر بتاتے ہیں کہ ویسے بھی جو آئندہ کی دنیا کی سیاست ہے ایشیا کی طرف آ رہی ہے.
جی.
اور آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو ممالک اس میں شریک ہیں وہ تقریباً آبادی کے لحاظ سے 3.25 ارب کے قریب آبادی ہے، یعنی ہیومن ریسورسز بھی اس علاقے میں موجود ہیں. آپ آبادی اور علاقے کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تقریباً 3,07,00,000 کے قریب جو ہے وہ مربع کلومیٹر کے علاقہ ان ممالک کے اس میں آتا ہے. اور اگر آپ جو ریسورسز ہیں ان کے عنوان سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی جو گیس کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 50+ اس علاقے میں موجود ہیں، تیل کے 20+ اس علاقے میں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے آئندہ کی جو سیاست ہے، چونکہ اس کے گرد بھی گھومنی ہے، تو اس آبادی کے لحاظ سے، ہیومن ریسورس کے عنوان سے، نیچرل ریسورسز کے عنوان سے، پھر خطے کے اندر ایک بڑا ملک ہے انڈیا، ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کی ایک اپنی حیثیت ہے، پھر چائنا اور پھر رشیا، یہ جب مل جائیں تو یہ ایک بہت بڑا بلاک بنتا ہے. اور اس بلاک کے پھر دوسرے جگہوں پہ بھی اثرات ہیں، مثلا ایران بھی اس میں چونکہ ایک آبزرور کے طور پہ موجود ہے، ایران کا اپنا ایک اور بلاک بھی ہے، انڈیا کا اپنا ایک اور بلاک بھی ہے. تو اس یہ مختلف بلاک پھر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود اس بلاک کی ایک اپنی، اس تنظیم کی ایک اپنی اہمیت بنتی ہے. اور یقیناً اس وقت جو اس نے سفر طے کیا ہے شنگھائی فائیو سے لے کے شنگھائی تعاون تنظیم تک، تو اس کے اندر حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ خود امریکہ کو تھریٹ بھی کیا ہے. اور یہ آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات ناظرین کے لیے کہوں کہ یہ واحد دنیا کا اتحاد ہے جس میں امریکہ نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ممبر جو ممالک تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی ممبرشپ
نہیں دے سکتے،
مبصر کے طور پہ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لحاظ سے امریکہ کے لیے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں، اس تنظیم میں آئے، لیکن ممالک کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں رکھتے.
میں چلوں گا اتل کمار انجان صاحب کی طرف. انجان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں. جی انجان صاحب،
آداب.
انجان صاحب، جیسا کہ راشد نقوی صاحب نے بھی عرض کیا کہ شنگھائی فائیو سے لے کر اور شنگھائی تعاون تنظیم تک کا جو سفر ہے وہ انتہائی کلیدی رہا ہے، اور اس کی جو اس میں جو علاقائی ممالک شامل ہیں ان کی جو افرادی قوت ہے اس کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا، اقتصادی جو معاملات ہیں اس کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا. اگرچہ اس سے بڑے بڑے بلاک بھی اس علاقے کے اندر اس سے پہلے موجود ہیں، سارک کا بلاک موجود ہے، او آئی سی اس علاقے کے اندر موجود ہے، آر سی ڈی یا ای سی او کا اتنا بڑا بلاک اس علاقے کے اندر موجود ہے. ان تمام علاقائی اتحادوں کو دیکھتے ہوئے جو شنگھائی فائف یا یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ ان تنظیموں کے مقابلے میں کون سی وہ اہم خصوصیات اور ویژن ہے کہ جو اس شنگھائی تعاون تنظیم کو سب سے متمائز اور اہم بناتا ہے؟ جی انجان صاحب.
دیکھیے جی، ایسے ابھی راشد صاحب نے کہا کہ جی دنیا کی سیاست جس طرح سے کروٹ لے رہی ہے اس میں ایک نیا انداز ایشیا میں دکھائی دے رہا ہے. مڈل ایسٹ کے پاس جو سوالات ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، اور ان سوالوں کا حل کرنے کے لیے او آئی سی جیسی تنظیمیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ ایک طریقے سے بحث محافظے کے ایک بڑے بلاک کی طرح ہے جس کے اندر مذہب کی کچھ بنیاد ہے، لیکن آج کی زندگی کی حقیقت اور دنیا کی جو روانگی ہے اور جو امپیریلزم سامراجیواد کا جو خطرہ ہے، یورپین ملکوں کی جو سازش ہے، جو ڈیولپ کنٹریز کے اپنے سوالات ہیں اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لیے ان کے سامنے جو چنوتیاں ہیں، ان سب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا. ٹھیک اسی طرح سے سارک کے بارے میں کہیں، یہ اچھی اچھی بات کرنے والوں کی ایک جماعت ہے جہاں آپ وکاس کے سوال پر، ڈیولپمنٹ کے سوال پر، ترقی کے سوال پر کچھ فیصلے سب ملک لے سکتے ہیں، لیکن آپسی بحث، آپسی معاہدے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے جو چنوتیاں سامراج کی طرف سے، امپیریلزم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں چپ رہتے ہیں. اس لیے شانگھائی کوآپریشن کا یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ ایک ڈائیورس کئی طرح کی ملی جلی سرکاری ویوستھا کا پرتیک ہے. رشیا نہیں ٹوٹا، سوویت یونین ٹوٹا تھا، اور سوویت یونین کے ٹوٹنے سے آج دنیا کتنی بدل گئی ہے یہ آپ سمجھیے. سوویت یونین کیوں ٹوٹا تھا؟ میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کوئی بڑے فیصلے لینا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں حالات کو، تو سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پیدا ہوئے نتائج کو اگر ہم کنارے کر دیں گے جی، تو ہم سامراجیواد کی، امپیریلزم کی جگالی کریں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کی سازش کا حصہ بن جائیں گے، ان کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہم کھڑے دکھائی دیں گے. کیا ہوا افغانستان میں؟ افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں چلی گئیں وہاں کی سرکار نور محمد تراکی کے پہلے کی بلانے کے بعد، لیکن اس 10 سال کے دور میں افغانستان بدلا. لیکن آج 1990 کے بعد سے 23 سال میں افغانستان ایک پٹا ہوا افغانستان، جرجر افغانستان، امپیریلزم کو بڑھاوا دینے والا افغانستان، دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والا، اور افسوس افسوس اسامہ بن لادن کو کس نے پیدا کیا؟ امریکہ نے. افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف دہریوں اور کمیونسٹوں کے خلاف تیار کیا، اور آخر میں اس کو مارنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور اس مارنے کے ساتھ اس بڑے گیم پلان میں پورا کا پورا مڈل ایسٹ، عرب ملک پھنس گئے اس چال میں. صدام حسین سے لے کر گدافی تک، بحرین سے لے کر ایجپٹ تک پھنس گئے. اور کہاں آ کے پھنسے ہیں؟ آج وہاں آ کے پھنسے ہیں جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجپٹ میں جو صدر تھے جن کو ہٹایا گیا تھا وہی بہتر ہے، نئے صدر بہتر نے. اس لیے آج یہ جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں ایران بھی ہے، ہندوستان بھی ہے آبزرور، جس کے اندر رشیا ہے، چائنا ہے، جس کے اندر کرگستان ہے اور دوسرے ملک ہیں، ان 12 سالوں کے سفر میں دنیا کی پالیٹکس کو ایک نیا انداز دیا اس آرگنائزیشن نے
جی،
اسے مجبوت کرنے کی ضرورت ہے.
جی اتل کمار انجان صاحب، میں آپ کی طرف پھر آؤں گا.
20% سے زیادہ جی گیس ہے، 20% سے زیادہ تیل ہے، دنیا کی قریب قریب 4.25 ارب آبادی ہے، تو ہمیں کھیلنا ہوگا نا. साम्राज्य के खिलाफ लड़ना होगा तो सर झुका के नहीं लड़ा जा सकता।
जी जी बिल्कुल।
और आज सीरिया, और मुझे खुशी है कि इस मामले में सिर्फ ये बात ही नहीं कर रहा, ये सियासत की भी बात करता है।
जी जी।
ये ओआईसी से अलग है, ये सार्क से अलग एक तंजीम है।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया अतुल कुमार अंजान साहब। राशिद नकवी साहब, जैसा कि अतुल कुमार अंजान साहब कह रहे थे कि ये ब्लॉक जो है वो साम्राज्य खिलाफ एक महाज बनने जा रहा है, ज़ाहिर है कि जैसा कि आपने भी इशारा किया कि 2001 के बाद जो अमेरिका की जो पॉलिसियां सामने आईं और जो यूनिपोलरिज्म का एक माहौल बना, उसके नतीजे में दुनिया की जो दीगर ताकतें थीं और दीगर बासर ममालिक थे ख़ासतौर पर एशिया के, उन्होंने शायद उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ हो कि यूनिपोलरिज्म दुनिया के लिए, आलमी सियासत के लिए मुनासिब नहीं है, लिहाजा अमरीका की खुद सराना पॉलिसियों के खिलाफ रोक लगाने की कोशिश की जाए। इसमें शंघाई तावन तंजीम की हद तक आपके ख्याल में संजीदा दिखाई देता है। दूसरी जानब मैं ये इस बात की तरफ इशारा करता चलूँ कि खुद जो शंघाई तावन तंजीम के बानी हैं उनका ये कहना है कि ये नेटो की तरह का कोई फ़ौजी इत्तेहाद नहीं है और वो इसके ज़रिए से सकाफती और इक्तसादी मामलात जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ताकीद करते हैं। इस तनाजुर में इस तंजीम का मुस्तकबिल क्या है?
देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि दुरुस्त है कि इसके बुनियादी अदाफ इक्तसादी, सकाफती और इलाकाई मसाइल थे, लेकिन इसमें देखें आपने कि इस खत्ते में अमेरिका जब आया है तो इसके बाद इजलासों में बाकायदा उनको चैलेंज किया गया है, बाद अमरीकी अड्डे खाली करने की बात की गई, हत्ता इस दफ़ा के एजेंडे में भी अफगानिस्तान के इशू को मैंने अहमियत दी जानी थी कि 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकन जा रहे हैं तो एक पार्टी के तौर पर मौजूद है, ऐसे नहीं है कि हम कह सकते हैं। दुरुस्त है नेटो के मुकाबले में हम कहें कि ऐसे ही है, लेकिन बाज लोगों ने कहा कि ये तो नेटो मशरकी नेटो है, यानी यहाँ तक कि इस्तलाहें इसके लिए आई हैं। लेकिन आप एक मिसाल के तौर पे आपके जो दिल्ली में मौजूद है उन्होंने भी इशारा किया कि अभी मसलन शाम का मसला है, अब शाम के मसले में अब अगर इराक के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो कितने आसानी से अमेरिका ने जो चाह किया उस वक्त, लेकिन अब क्या है कि इस चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो सुपर पावर्स मौजूद हैं, चाइना और रशिया, और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी अमेरिका ने शाम के उनवान से कोई बात की मुकाबले में एक वीटो की उसमें आ गई। अब भी यानी बराक ओबामा इसलिए घबराते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें पता है कि मुकाबले में जो है फौरन ये इस पे वीटो हो जाएगा और उनकी बात को माना नहीं जाएगा। तो एक लिहाज से तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के दो बानी मेम्बरान एक बहुत अच्छा अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, और इस वक्त शाम के अंदर जो अभी बाज सजीदकारों के मुताबिक हमला हो चुका होता अगर रशिया और चाइना इस अंदाज से मुकाबले में ना आते तो हमला हो चुका। अब भी देखें इस कॉन्फ्रेंस में जो अभी आज और गुज़श्ता रोज़ जो बशकक में हो रही है उसमें भी बुनियादी तौर पर इस ये इशू गालिब रहा है, शाम का इशू, यानी इस लिहाज से कि मौजूदा जो बड़ा साम्राज्य है जो अमरीका की सूरत में मौजूद है उसके रास्ते में बंद बांधने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रही है। अगर आज इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करारदादें पेश की जाएंगी, जो इसका अख्तितामी जो बयान सामने आएगा, उसके आलमी सियासत पे बड़े मौसर और बड़े भरपूर असरात मुरतब होंगे, और उसके नतीजे में शाम की पॉलिसी, यानी अगर शाम के बारे में ये तय पा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के दो अहम मेंबर और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे ममालिक जो हैं, और उसमें एक तुर्की भी एक हद तक जो है वो डायलॉग मेंबर के तौर पे मौजूद है, वो भी अगर मसलन इस अंदाज से आ जाता है कि वो उसी अंदाज से हल किया जाए जैसे शाम के अवाम चाहते हैं, ना कि उसको डिक्टेटरशिप के तौर पर, ना इस अंदाज से कि जैसे अमेरिका चाहता है कि जो चाहे वो करता फिरे, तो अब वो ज़माना गुजर गया और उस ज़माने को यानी महदूद करने में मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का और इस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बुनियादी रोल है कि उसने अमेरिका के रास्ते में एक बंद बांध दिया है। अब इतनी आसानी से वो सिंगल पोलर सिस्टम भी नहीं रहेगा और ऐसे भी नहीं है कि अमेरिका जो चाहेगा करता फिरेगा और उसके मुकाबले में कोई आवाज़ नहीं उठेगी।
राशिद नकवी साहब, हमारे पास दो मिनट का वक्त है, मैं आप ही से टाइम ना दें ममनूना। जनाब राशिद नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जनाब अतुल कुमार अंजान साहब नई दिल्ली स्टूडियो से हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। अपने मेज़बान अज़ीम सफ़ज़ारी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।